بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے ہفتہ واری پوڈکاسٹ اسلامی فکر و نظر میں، جس میں ہم اسلامی نقطہ نظر سے حالات حاضرہ کو سمجھیں گے اور ساری انسانیت کے مسائل کے لیے شریعت اسلامی کی روشنی میں انشاءاللہ حل پیش کریں گے.
ابو جہانگیر صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، بین الاقوامی تنازعات کے بڑے کھلاڑی کون رہے ہیں؟ ان کے درمیان کس طرح کی حرکیات یعنی ڈائنامکس موجود ہیں؟
اگر ایک بڑے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو پچھلے کچھ ڈیکیڈس میں دنیا کے بین الاقوامی تنازعات میں تین بڑے کھلاڑی دیکھے گئے ہیں، یو ایس اے، چائنا اور رشیا، جس میں سے کولڈ وار کے بعد سے یو ایس اے کی قیادت میں جو ورلڈ آرڈر چلتا آ رہا ہے اس نے اب کچھ فالٹ لائن ظاہر کرنا شروع کر دی. جو سیٹلائٹ ممالک ہیں اب کھل کر اپنے شراکت دار چن رہے ہیں، جس میں یو ایس اے کچھ زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو امریکی ایجنٹ ہیں جیسے سعودی عرب اور شاہی خاندان بھی اپنے نئے شراکت دار چن رہے ہیں. ہندوستان کھل کر سکون سے تیل رشیا سے خرید رہا ہے. یوکرین کے لیڈر کی ہندوستان پر پابندی لگانے کی مانگ کے باوجود بھی یو ایس اے کے قانون ساز ہندوستان پر کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں. اور افغانستان سے ہارنے کے بعد عالمی سطح پر پہلے ہی امریکہ جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے. یو ایس اے کے شراکت داروں کا اب اس پر سے بھروسہ کم ہو رہا ہے. پھر ہم رشیا کی بات کریں تو رشیا ایک فوجی طور پر اگریسو ملک ہے جس کی اکنامی امریکہ کے مقابلے میں کافی خراب ہے. پھر اس کے بعد آپ یوکرین وار پہ نظر ڈالیں تو اس کے بعد بھی رشیا کی جو حالت ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور بہت ہی پچھڑا ہوا اس کو ہم مان رہے ہیں. جب بات کرتے ہیں چائنا کی تو چائنا رشیا کی طرح ایک بدمعاش ملک نہیں ہے. اس کے قدم کافی زیادہ سوچے سمجھے ہوتے ہیں، جو کہ اس سے صاف دکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان سے اس نے زمین کو حاصل کیا اور کس طرح سے وہ تبت اور ہانگ کانگ پر اپنا کنٹرول قائم رکھتا ہے اور تائیوان پر اپنا اثر جمائے رکھتا ہے. چائنا رشیا کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں کافی زیادہ حکمت عملی سے کام لیتا ہے اور اپنی زمین کو بڑا کرتا ہے. جہاں رشیا کو جنگ کے لیے، قتل کی کوششوں کے لیے اور دوسرے ملکوں کے الیکشن میں ہیر پھیر کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اسی طرح چائنا کو مینوفیکچرنگ، ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کے لیے جانا جاتا ہے، جو یو ایس اے کی غیر موجودگی میں دنیا پر قیادت کے لیے ایک زیادہ موضوع امیدوار بناتا ہے. چائنا کی ملٹری صلاحیتیں وقت کے ساتھ ایسٹ ایشیا میں مسلسل بڑھتی رہی ہیں، جس میں انہوں نے بہت ہی کم مذمت ملی ہے. ہندوستان جو کہ یو ایس اے کا ایک ایجنٹ ہے، چائنا کے سامنے کوئی بھی سگنیفیکنٹ مذمت کا مظاہرہ نہیں کر پایا اور آخر میں اپنی ہی زمین کا کچھ حصہ گوا بیٹھا.
میرا اگلا سوال ہے، یو ایس اے کے لیے کیا ان دونوں کے علاوہ کیا کوئی اور بڑا خطرہ ہے؟
یہ خیال کہ اب یو ایس اے کے لیے کوئی نیا مد مقابل پھر سے پیدا ہو جائے اور اس کے اس اسٹیٹس کو چیلنج کرے، یہ یو ایس اے کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے. رشیا اور چائنا تو ظاہر خطرے ہیں، مگر ریاست خلافت تو موجود نہ ہو کے بھی یو ایس اے کو ڈرا رہی ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسے اپنی وار آن ٹیرر پر $8 ٹریلین کیوں خرچ کرنے پڑے، صرف جائنٹ کو سوتے رکھنے کے لیے. کیا ہوگا اگر جائنٹ جاگ گیا تو؟ یہ یو ایس اے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے.
اس پاور مکس میں خلافت کو شامل کریں تو کیا تبدیلی دیکھی جائے گی؟
خلافت 57 مسلمان ممالک کو ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کی شکل میں متحد کر دے گی. اگر وہ صرف 3 مسلمان ممالک کو بھی متحد کرے تو اس کی طاقت ناقابل تصور ہوگی. یہ دو وجوہات سے ایک اوور اسٹیٹڈ بات نہیں. پہلی، جب یو ایس اے ایک غیر لیس طالبان کو نہیں ہرا پایا تو ایک اقتصادی طور پر مضبوط، ٹیکنالوجی میں مضبوط ریاست جس کے پاس نیوکلیئر طاقت ہے اس کو کیسے ہرائے گا؟ دوسری، رشیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھی یوکرین پر قبضہ نہیں کر پایا تو وہ ایک ایسی ریاست سے کیسے بھڑے گا جو اپنے قیام کے دن سے یوکرین سے لگ بھگ 3 گنا مضبوط ہے اور شاید 6 مہینے میں یوکرین سے 30 گنا مضبوط ہوگی۔ یوکرین کی آرم فورس کے پاس 2 لاکھ ایکٹیو سپاہی اور 2.5 لاکھ ریزرو فورس ہے۔ یوکرین میں ٹینکس کی تعداد 953 اور ایئر کرافٹ کی تعداد 312، اور نیوکلیئر ہتھیار تو ہیں ہی نہیں۔ پاکستان کی آرم فورس کی بات کریں تو پاکستان کی آرم فورس کے بعد 6,54,000 ایکٹیو ملٹری پرسن، 5,50,000 ریزرو فورسز اور 1,85,000 نیشنل گارڈ ہیں، جو کسی بھی وقت ڈپلوئے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ٹینک کی تعداد 3,742 اور ایئر کرافٹ کی تعداد 970 اور لگ بھگ 165 وار ہیڈس ہیں۔ اگر یوکرین کی آرمی اتنے چھوٹے پیک کے ساتھ رشیا کے سامنا کر سکتی ہے تو پاکستان رشیا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ اگر پاکستان، افغانستان اور ایران ریاست خلافت کے تلے متحد ہو جائیں تو کون اس پر مسلط ہو سکتا ہے؟ اور اگر پوری مسلم دنیا ریاست خلافت کے تلے متحد ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ مسلمانوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟
اس ریاست خلافت کی کیا پالیسیز ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ یہ تبدیلیاں لائے گی؟
ایک بار جب خلافت کے معاشی اور فوجی طاقت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ نیا عالمی نظام خلافت ریاست پر کس طریقے سے غلبہ پانے والا ہے۔ تاہم یہ تسلط اس قسم کا تسلط نہیں ہے جو وسائل جمع کرنے کی لالچ سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ تسلط ہے جو اسلام کی دعوت کو آگے بڑھانے، مسلم اور غیر مسلم رعایا کی حفاظت کرنے اور امن پھیلانے کے لیے ضروری ہے۔ ریاست خلافت کے اولین ترجیحات میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں۔ خلافت مبارک سرزمین کو آزاد کرائے گی۔ ابو امامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ مدد کرتا رہے گا مذہب کے معاملات میں، وہ اپنے تمام دشمنوں پر قیامت تک غالب رہے گا سوائے بھوک اور اسی طرح کی دیگر مشکلات کے۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یروشلم اور اس کے آس پاس۔ دوسرا، ریاست خلافت جارحین کے خلاف فوری طور پر روک تھام کرنے پر توجہ دے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور تو اچھا ہے، کتنا پاکیزہ اور اچھی تیری خوشبو ہے، تو کتنا عظیم اور اعلیٰ ہے، اور تیری حرمت کتنی بلند ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کے خون اور مال کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ خلافت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سمیت طاقتور ترین ڈیٹرنس تیار کرے گی تاکہ موجودہ عالمی لیڈرز کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا جا سکے کہ کیا وہ ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں جس کے لیے موت دنیاوی لذتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ خلافت اپنی سرزمین یا بیرونی سرزمین پر مسلمانوں کے خلاف جارحیت کو برداشت نہیں کرے گی۔ خلافت ایک نیا عالمی نظام تشکیل دے گی، اسلامی دنیا کا نظام۔ خلافت اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کی بھلائی کے لیے دنیا کو اپنی شریعت پر چلائے گی۔ خلافت پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں ہوگی۔ خلافت غیر ملکی طاقتوں کو اقوام متحدہ کے کیریکٹر کے ساتھ اپنی پالیسیز پر اثر انداز نہیں ہونے دے گی، بلکہ خلافت انٹرنیشنل لیول پر اپنی شریعت خود طے کرے گی۔ خلافت کمزوروں کو تحفظ فراہم کرے گی۔ اگر کسی غیر مسلم ملک کی غیر مسلم رعایا مدد طلب کرے تو خلافت اس طرح مدد کرے گی جس طرح اس نے ہسپانیہ کے عیسائیوں کی مدد کری تھی۔ انصاف آفاقی ہے اور یہ بالآخر غیر مسلم زمینوں تک پہنچے گا۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سماجی، سیاسی یا معاشی ناانصافی کا مقابلہ خلافت ہی کرے گی۔ اگر کوئی سیٹلائٹ قوم کسی طرح کی خلافت ریاست سے مدد مانگتی ہے تو خلافت اسے شریعت کے مقررہ کردہ شریعت کے تحت تحفظ فراہم کرے گی۔ اسی طرح راستے میں مزید اتحادی حاصل ہوں گے۔ ایسی مضبوط اور پرعزم پالیسیز کے ساتھ خلافت مسلم دنیا اور پورے بین الاقوامی میدان میں امن لائے گی۔ خلافت کے بغیر ملکی ریاستیں آوارہ کتوں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں۔ خلافت ان کو کنٹرول کرے گی اور ان کو تادیب کرے گی۔ ایک بار جب یہ گھٹیا ریاستیں نظم و ضبط میں آ جائیں تو پھر روہنگیا یا شام یا یمن جیسا کوئی انسانی بحران نہیں ہوگا، اور پھر ہیروشیما یا عراق یا افغانستان جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ خلافت کے بغیر امت 100 سال سے زیادہ عرصے سے مشکلات کا شکار ہے۔ مسلمانوں کو جب تک یاد ہو تشدد، قتل، بمباری، غرق، گولی مار، بے گھر کیا گیا ہے۔ مسلمان اب اس محفوظ گھر کو بھول چکے ہیں جو کبھی ان کے پاس تھا۔ مسلمان کم از کم چند پرامن لمحات کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کی فکر کیے بغیر کہ کل ان کے خاندانوں پر کیا گزرنے والا ہے، اس فکر میں پڑے بغیر کہ کل یہودیوں کی فوج کس بیٹے کو اٹھانے والی ہے، کل کون سا بیٹا ہندتو گینگ کے ہاتھوں مارا جائے گا، کل کون سی بیٹی چائنا فوج کی عصمت دری کا شکار ہونے والی، کل کون سا بچہ کیمیکل بم سے مرنے والا ہے، کون سی بچی روہنگیا کیمپ میں بیچے جانے والی ہے۔ امت کے بیٹوں اور بیٹیوں کے مصائب کو روکنا ہے، اور یہ طویل انتظار کو ختم کرنے والا خلیفہ ہوگا جو اس درد اور تکلیف کو دور کرے گا، اور امت خلافت کو لانے کی کوشش کرے گی چاہے موجودہ سپر پاور دعوت کو دبانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ یہ ورلڈ آرڈر کی ناگزیر قسمت ہے اور سپر پاور اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، اور امت ان سپر پاور کے ہاتھوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر ہونے والے ظلم کو کبھی نہیں بھولے گی، اور پھر خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ۔ جہاں تک مسلمان جو اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ تم پر ابھی تک ایسے مشکل حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو درپیش تھے، وہ سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے اور اس قدر ہلائے گئے تھے کہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔
ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑنے کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہماری کوششوں کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہم سے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہر ہفتے ہمارے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔